بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 20 سے 27 تک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ ان آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان سن سکیں گے۔ پروگرام صبح رمضان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir۔ سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی فوجی موجودگی کا تباہی و بربادی اور قتل عام کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ القدس شریف اور مسجد الاقصی امت مسلمہ کے سرخ لکیر ہیں اور ان کو غاصب سے نئی ریاست کے چنگل سے آزاد کے بغیر علاقے میں قیام امن اور استحکام برقرار نہیں ہوگا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی فوجی موجودگی کا تباہی و بربادی اور قتل عام کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے تہران میں لیٹویا کے نئے سفیر سے ملاقات میں کہا کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی موجودگی کا بربادی اور قتل عام کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور ان کی موجودگی افغانستان اور علاقے میں قیام امن کے لحاظ سے بھی لا حاصل رہی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر اس اقدام کا مخالف ہے جو دنیا کو یک قطبی نظام اور جنگ کی جانب لے جائے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ یوکرائن جنگ کو افغانستان کے بحران اور افغان عوام کے مسائل و مشکلات نیز پناہ گزینوں کی بڑی تعداد پر توجہ دینے کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملاقات میں لیٹویا کے سفیر پیٹریس وائیوارس نے بھی ایران کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کے 100 سال مکمل ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کو باہمی مفادات کے حصول اور دو طرفہ دوستی کی بنیاد پر فروغ دینا چاہتے ہیں۔ بعض دیگر ملکوں کے نئے سفیروں نے بھی اپنی اسناد سفارت صدر رئیسی کو پیش کی۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے تمام بدخواہوں کو ایران سے سیاسی و فوجی شکست کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان علی بہادر جہرومی نے صحرائے طبس میں پیش آنے والے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پیر کو کہا کہ ملت ایران سے امریکہ کو ہونے والی متعدد ناکامیوں کے اہم وجہ ملت ایران کا ایمان اور اللہ کی جانب سے اسلامی معاشرے کا تحفظ ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا کہ مقدس دفاع اور اس کے بعد کا دوران علامتوں سے پر ہے، جس نے حتمی شکست کو ملت ایران کی حتمی کامیابی میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس کا ایک ثبوت پابندیوں کی ناکامی ہے۔ واضح رہے کہ 24 اپریل 1980 کو امریکی فوجی تہران میں اپنے جاسوسی کے اڈے سے 53 امریکی جاسوسوں کو رہا کرانے کے بہانے 6 جنگی طیاروں اور 8 ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوئے، تاہم اچانک آنے والے ریت کے طوفان کے باعث امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں کئی امریکی فوجی ہلاک ہو گئے اور ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ صحرا تبس میں پنجے عقاب نامی فوجی آپریشن آخر کار تپتے صحرا میں امریکیوں کے لیے جہنم بن گیا اور ایران کے خلاف اس کا جارحانہ اقدام پوری طرح ناکام ہو گیا۔ حکومت ایران کے ترجمان علی بہادری جہرومی نے کہا کہ امریکیوں نے بارہا دعویٰ کیا تھا کہ شدید ترین پابندیوں سے ایرانی معاشرہ اندر سے بکھر جائے گا۔ امریکیوں نے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ساتھ مشترکہ کانفرنسوں میں تہران کو فتح کرنے کا منصوبہ اور تاریخ تک بتا دی تھی، لیکن انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایران کے متعلقہ اداروں نے بنیادی ڈھانچے پر کیے جانے والے ایک وسیع سائبر حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایوان صدر کے مرکز برائے انفارمیشن ایکسچینج سیکورٹی کا کہنا ہے کہ اس مرکز کے ماہرین نے پچھلے چند روز کے دوران بر وقت اقدامات انجام دے کر ملک کے بنیادی ڈھانچے پر کیے جانے والے وسیع سائبر حملے کو پہلے ہی مرحلے میں ناکام بنا دیا ہے۔ مذکورہ مرکز کا کہنا ہے کہ سائبر حملہ کرنے والے ہیکرز سرکاری اداروں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ایک سافٹ ویئر کے سیکورٹی ہول سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انفراسٹرکچر تک دسترسی حاصل کرنے اور ان کا ڈیٹا چرانے کے ساتھ ساتھ اپنے من پسند احکامات کا اجرا اور غلط معلومات فیڈ کرنا چاہتے تھے۔ مرکز برائے انفارمیشن سیکورٹی ایکسچینج کے مطابق قبل اس کے ہیکر اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہناتے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ انفارمیشن سیکورٹی ایکسچینج سینٹر کہنا ہے کہ سائبر حملے کے طریقہ کار اور ہیکروں کے اقدامات پر ہمارے ماہرین کی پوری دسترس کے نتیجے میں حملہوروں کے اہداف کی نگرانی کی گئی اور واضح ہو گیا کہ اس حملے کا اصلی ہدف 100 سرکاری اور نجی الیکٹرانک خدمات کو نشانہ بنانا تھا۔ ایسے حملے میں ہیکر عام طور سے غیر قانونی طور پر سسٹم میں داخل ہونے کے بعد ایک چور دروازہ کھولتے ہیں، جس کے ذریعے سسٹم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا راستہ ہموار، ڈیٹا کا حصول آسان اور اپنے من پسند احکامات کا اجرا، نیز غلط معلومات فیٹ کی جا سکیں۔ مرکز برائے انفارمیشن ایکسچینج سیکورٹی کے مطابق اس مرکز کے فنی ماہرین ایک نامعلوم سیکورٹی ہول کا پتہ لگا کر اور سیکورٹی انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کر کے ہالینڈ، امریکہ اور برطانیہ کے متعدد آئی پیز کے ذریعے کھولے جانے والے سیکورٹی چور دروازے کو بند کر دیا اور ہیکروں کو اپنے اہداف میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت بدھ سے جمعے تک ہوگی۔ ریڈ زون میں داخلے کے راستے سیل کر دیے گئے، جبکہ ڈی چوک، نادرا چوک کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے۔ پولیس کہہ رہے ہیں کہ ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے۔ احتجاج پریس کلب یا F9 پارک میں کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کے رویے سے لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کے کارکن ہیں، چیف الیکشن کمشنر چاہتے ہیں تو وہ نون لیگ میں عہدہ لے لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا پاکستان چیف الیکشن کمشنر کے جانبدارانہ رویے پر احتجاج کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے مفاد کے مطابق ہوں۔ پاکستان کا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پیٹرول قیمت میں فوری طور پر اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں کہا کہ پیٹرول پر امیر لوگوں کو سبسڈی نہیں دینی چاہیے، غریب طبقے کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ وزیر خزانہ کہنا تھا کہ ملک کے اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آ رہی ہے اور تاجر برادری جانتی ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، اس سے روپے کے اوپر دباؤ کم ہوگا اور اب ملک کی معیشت سیاست کی نظر نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک روپے کی قدر کا بہت زیادہ گرنا ہے۔ اس کے علاوہ سابق حکومت کی انتظامی غلطیاں، مہنگی بجلی، حکومتی اور قرضے اور ایندھن کی درآمدی قیمتوں کا بڑھنا مہنگائی کے عوامل ہیں۔ پیٹرول قیمت میں اضافے سے متعلق سوال پر مفتاح اسماعیل کہنا تھا کہ پیٹرول پر امیر لوگوں کو سبسڈی نہیں دینی چاہیے، تاہم غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوری طور پر پیٹرول قیمت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، عوام کو گاڑیوں کے ٹینک پیٹرول سے بھرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے وزارت داخلہ نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزارت داخلہ نے لندن میں مقیم میاں نواز شریف کو 10 سال مدت میعاد کا حامل پاسپورٹ جاری کیا ہے۔ خیال ہے کہ مذکورہ پیش رفت ایسے وقت پر سامنے آئی جب چند روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ECL سے خارج کرنے کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ صہیونی فوجوں نے ایک بار پھر غرب اردن کے شہر جنین میں فلسطینیوں پر حملہ کیا، جس کے بعد صہیونی فوجوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ وفا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی جیل سے رہا ہونے والے امجد ادامونی کی دوبارہ گرفتاری کے بعد پیر کو جنین کیمپ میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجوں درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی ان جھڑپوں کے بعد آخرکار فلسطینی نوجوانوں نے غاصب سینی فوجوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اس بات پر زور دیا کہ القدس شریف اور مسجد الاقصی امت مسلمہ کے سرخ لکیر ہیں، ان کو غاصب سینی ریاست کے چنگل سے آزاد کے بغیر علاقے میں قیام امن اور استحکام برقرار نہیں ہوگا۔ ایرنا رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے بروز پیر ایک غیر معمولی اجلاس میں اسرائیلی غاصبوں کے جرائم کے خلاف القدس شریف اور اس کے مقدسات کے دفاع کے لیے تمام رکن ممالک کی کوششوں کو یکجا کرنے اور وحشیانہ حملوں کے خلاف فلسطینی عوام کی حمایت پر زور دیا۔ اجلاس کے اختتامی بیان میں غاصب صہیونیوں کی طرف سے فلسطینی عوام بالخصوص بیت المقدس شہر کے خلاف جہریت اور اس شہر پر غاصب صہیونی ریاست کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی گئی، جس کا مقصد اس پر مکمل کنٹرول اور حکمراں قدس اور مسجد الاقصی کی تاریخی اور قانونی صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک عراقی تجزیہ نگار نے گزشتہ 24 گھنٹے دوران صوبہ الانبار میں سیکورٹی کشیدگی میں اضافے کے بارے میں کہا کہ اس چیز نے عین الاسد چھاؤنی میں امریکیوں کی موجودگی کے خطرے کو فاش کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی تجزیہ نگار احمد الربی نے صوبہ الانبار میں حالیہ تبدیلیوں کے بارے میں کہا کہ صوبے میں ہونے والے حالیہ حملے نے ظاہر کر دیا کہ عین الاسد چھاؤنی میں امریکی فوجیوں کی بقا کتنی خطرناک ہے۔ انہوں نے المعلومہ ویب سائٹ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الانبار میں سیکورٹی صورتحال قوانین کی خلاف ورزی کی نشاندہی کرتی ہے، جس میں رضاکار فورس ارشد الشابی کے 2 کمانڈروں کی شہادت واقع ہوئی جبکہ کئی رضاکار زخمی ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائی پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عالمی یوم قدس کی آمد اور فلسطینیوں کی جد و جہد۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناز، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس حدیث صاحب کو، اور ہمارے ساتھ نئی دہلی ہندوستان سے ہوں گے سینئر تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان حیدری صاحب سے۔ السلام علیکم حیدری صاحب۔ جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت نے ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے ہی مسجد الاقصی اور مسجد الاقصی میں موجود نمازیوں پر حملے کا سلسلہ شروع کیا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے ایک اسٹریٹجی کی غلطی کی ہے مسجد الاقصی کے تعلق سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عباس، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ قدس کی غاصب اور جابر سے انہی حکومت غلطی نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اس کے جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں فلسطین کے حوالے سے یا بیت المقدس کے حوالے سے اور مسجد الاقصی کے حوالے سے اور خود فلسطینیوں اور بالخصوص غزہ کی جو محاصرہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں، ہرچند کہ وہ غیر قانونی ہے، جارحیت ہے، لیکن انہوں نے جس قسم کے اقدامات کیے ہیں وہ سب غلطی پر مبنی تھے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں جو فلسطینی ہیں انہیں جو ہے وہ روکا جائے تاکہ وہ مسجد الاقصی میں آ کر نماز جمعہ جو ہے ادا نہ کر سکیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے نمازی انہیں شرکت کی، تمام تر پابندیوں کے باوجود بہت سے پابندیوں کو انہوں نے حصار توڑ دیے اور کئی جگہوں پر انہوں نے بڑے پیمانے پر گرفتاری بھی کی اور آنسو گیس کے شیل بھی داغے اور لاٹھی چارج بھی کیا اور تشدد بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے روزہ دار فلسطینی کی کئی دور دور کے علاقوں سے وہ وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے اپنے اجتماع سے دکھا دیا کہ ان کے سامنے جو اسرائیل کے اقدامات تھے وہ ہیچ ہیں اور وہ جو ہے اپنے موقف پر قائم ہے۔ یہ تو رہی ایک بات۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، غلطی اس معنی میں کی کہ دیکھیں آپ، جب انہوں نے ماہ رمضان، آج 23 رمضان ہو چکے ہیں، تیسرا عشرہ ہے، لیکن اسے ابھی بھی جو ہے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جمعۃ الوداع باقی ہے، 3-4 دن بعد جو ہے یوم القدس ہے، جمعۃ الوداع ہے، لیکن عالمی سطح پر اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع یوم القدس سے پہلے لوگ جو ہے سڑکوں پر نکل چکے ہیں، صہیونی مظالم کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب جب کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ وہ جو ہے نہیں کنٹرول کر سکے ہیں فلسطینی سیلاب کو، ریلے کو اور سونامی کو، اور آپ نے دیکھا اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، خبروں میں بھی انہوں نے سنا کہ یہ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مہینے کے اندر کم سے کم 15 سے 16 فلسطینی، وہ اسرائیلی جو ہے صہیونی، وہ مارے جا چکے ہیں اسی استقامتی محاذ کے ہاتھوں مختلف واقعات میں، اور اس میں جو ہے وہ شدت بھی آ گئی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ تل ابیب کے لوگ جو ہے خوف اور ہراس کے عالم میں ہیں اور وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے ہیں۔ اگر صہیونی حکومت غلطی پر نہ ہوتی تو اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوتے، اور جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دھونس، دھمکی اور دبا آنے کی پالیسی پر عمل کریں، لیکن دوسری جانب سے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مقاومت جو اس سے پہلے جو ہے وہ سڑکوں پر تھی، نعرے بازی وہ کر رہے تھے، اور اس بعد میں جو ہے پتھر لے کر وہ حملے کرتے رہے، لیکن اب جو ہے وہ میزائل اور راکٹ داغ رہے ہیں، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ جو ہے صہیونی اقدامات کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے۔
جی بہت شکریہ۔ اس وقت چلتے ہیں دہلی، جہاں موجود ہیں ہندوستان کے سینئر طرز نگار شکیل شمسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی شمسی صاحب، کہا یہ جا رہا ہے اور مبصرین اور طرز نگار اور جو اسٹریٹجک امور کے ماہرین ہیں کہ فلسطینی استقامت نے پچھلے چند مہینوں میں اور پچھلے 1-2 سال میں ایک نئی شکل اپنائی ہے، اور ابھی جو ماہ مبارک رمضان کے دوران غاصب صہیونی حکومت کی جارحیتوں کے جواب میں جس طرح سے انہوں نے شہادت پسندانہ کاروائیاں انجام دی ہیں اور متعدد صہیونیوں کو واصل جہنم کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب فلسطینی عوام نے استقامت اور مزاحمت کا ایک نیا راستہ اپنایا ہے۔ تو یہ نیا راستہ غاصب صہیونی حکومت کے انجام کو کہاں پہنچائے گا؟
یہ واقعی بہت مسئلہ چیز ہے کہ ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے، جبکہ دونوں کے بیچ میں بین کیا فاصلہ پیدا کر دیا گیا، جاری ہے ویسٹ بینک اور غزہ کے مسلمانوں کے درمیان میں، لیکن ابھی پچھلے دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب کچھ بھی یروشلم میں زیادتی ہوتی تو غزہ کے مسلمان اور غزہ کے فلسطین مظلوم بھی اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ایک بات سب جانتے ہیں کہ جو ویسٹ بینک کے مغربی کنارے پر جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں، جتنے بھی وہاں پر فلسطینی ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، نہ ان سے کوئی چیز پہنچ سکتی ہے، ان کے پاس اپنی دفاع کے لیے صرف پتھر ہیں اور چاقو، گھر میں جو ترکاری کاٹنے کے چاقو، اس طریقے کی چیزیں ہیں ان کے پاس، بہت کم شاذ و نادر کسی کے پاس شاید کبھی پسٹول مل جاتی ہے یا کہیں سے بندوق حاصل ہو جائے، ورنہ وہاں تو ہتھیار رکھنا بالکل ممکن نہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ غزہ کے جوان فورانی کا جواب دیتے ہیں اور اسرائیل کی چیرہ دستیوں کا جواب وہ اپنے راکٹ لانچ کر کے دیتے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ محمود عباس جیسے دلال بیٹھے ہیں جب تک، ان کی وجہ سے سب سے بڑا وہ ہے مسئلہ ہے، اور فلسطینی، ہر فلسطینی جانتا ہے کہ ان کے مسئلوں کا تمام حل یہی ہے کہ دونوں فلسطینیوں کی ایک حکومت بنے، دونوں جناح کا غزہ اور ویسٹ بینک کو مل کر ایک ہو، اور اس میں جو امریکی دلال اور جو اسرائیلی ایجنٹ بیٹھے ہیں ان کو بھی ہٹا کر اصل میں جو فلسطینی قیادت ہے اس کو سونپا جائے، تبھی بات زیادہ اچھی بنے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد اقصی میں اعتکاف لینا چاہتے ہیں لوگ، راتیں گزارنا چاہتے ہیں، اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو اسے منظور نہیں ہے، اسرائیلی وہاں پر اور چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، بلکہ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے اسی مہینے کی 20 تاریخ کو۔
لیکن جی شکیل شمسی صاحب، میرا سوال یہی تھا، میرا سوال یہی تھا کہ وہ فلسطینی گروہ جو غزہ میں، غرب اردن میں، بیت المقدس میں سیاسی اور نظریاتی اختلاف کی بنا پر بٹے ہوئے تھے، مسجد الاقصی کی احانت، اس کی بے حرمتی جو ماہ رمضان کے آغاز میں کی ہے غاصب صہیونی حکومت نے ماہ رمضان کے پہلے ہی جمعے کو، آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے یہ بہت بڑی اسٹریٹجی کی غلطی کی؟ یہی سوال میں نے یہاں اپنے مہمان سے بھی کیا کہ اس کی بنا پر سارے فلسطینی گروہ متحد ہو گئے ہیں۔
یہ تو ہے ہی، اسرائیل کی غلطی کیا، اس کی قسمت، مطلب ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے مسلمانوں کو ایک کرنے کا، ورنہ مسلمان جو تھے، اور ذہنی طور پر تو پہلے بھی ایک تھے، دیکھے ذہنی طور پر سب ایک تھے، لیکن اس میں بیچ میں جو اسرائیلی ایجنٹ تھے اور جو امریکی دلال تھے، انہیں سب معاملہ گڑبڑ کر رکھا اور ابھی بھی وہی گڑبڑ کر رہا ہے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں اور فلسطینیوں میں وہاں کے پوری ایک جیسی پیدا ہو گئی ہے اور وہ مظلوم قوم پوری ایک ساتھ کھڑی ہے, اور اگر ایک بھائی پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرا بھائی اس کا جواب دیتا ہے جہاں سے بھی ہو رہا ہے, اور اسرائیل کے لیے کوئی مصیبت بن گئی ہے. لیکن ابھی کیونکہ اسرائیل اس سے بھی بیک فٹ پر جائے گا کہ ابھی ساری دنیا میں احتجاج شروع ہونے والے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یوم خود 3 دن کے بعد یوم خود ہے, اور اس پہ تمام دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوں گے, تمام دنیا کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو اور ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کا دھیان یوکرین کی طرف لگا رہے, یوکرین کے سیلونی حکومت کی طرف لوگوں کا دھیان رہے, اس کو مظلوم سمجھتے رہے سب لوگ زیلنسکی کو, لیکن اللہ کی طرف انتظام ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب اس پردے میں وہاں پر اپنی پوزیشن اسٹرائکن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل میں. تو بہرحال ہمیں تو لگتا ہے کہ اس بار جو مزاحمت ہوگی وہ بہت شدید ہوگی اور اسرائیل اس کی تاب لا سکے گا, یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. اسرائیل کو بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی اگر اس نے کوئی بھی غلطی کی. اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کس طریقے سے غزہ والوں نے حملے کیے تھے
جی,
جو ان کو منظور نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل کو, اور وہ اس کے لیے اپنے حامی اور اپنے حلیف ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور یہ سب ظاہر بات ہے کہ تمام مسلمانوں پہ بات اشکارا ہو چکی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جو ان پر مسلط ہیں اور سب سے مسلط ہیں, کس طرح سے ان خاندانوں کو پرورش کی جا رہی ہے اور کس طرح سے ان کی حکومتیں بچی ہوئی ہیں سب کو معلوم ہے. لیکن عوام میں بیداری یہ بات طے ہے کہ فلسطین کے معاملے میں عوام میں بیداری یوم خود کے اعلان کے بعد سے شروع ہوئی. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس سے پہلے تک مسلمان جو تھا وہ بالکل بیدار نہیں تھے, یہاں تک خود فلسطینی بھی جو تھے وہ اپنی لڑائی عرب اور عیسائی کے نام پر لڑتے تھے, ان کو اس سے تعلق ہی نہیں تھا کہ اسلام اور صہیونیت کی جنگ ہے, ان کو اس پر خیال بھی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد سے جب سے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے اعلان کیا, اس کے بعد سے یہ اسلام اور صہیونیت کی جنگ میں تبدیل ہو گیا. اس سے کانفلکٹ اسلام اور صہیونیت کا ہے, عرب عیسائی کانفلکٹ نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملازمہ فرمائی. عالمی یوم خود فلسطینیوں کے لیے حوصلہ اور عزم و ارادے کی تقویت کا باعث, اور غاصب صہیونی حکومت کے لیے ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو چکا, اور اس بار پھر دنیا بھر کے مسلمان صہیونی ایوانوں پر لرزہ طاری کریں گے یوم خود کے جلوسوں میں شرکت کر کے. اجازت دیجیے, خدا بہت شکریہ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. تڑپ رہے سسک رہے ہیں, تڑپ رہے سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت قسمت کی بام پر ہے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔
سامن نشریات، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح رمضان، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آپ آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات کے اختتام کا اعلان سماعت فرمائیں گے۔ تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیں پروگرام صبح رمضان۔
صبح رمضان، عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کے حال پر زیادہ تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان۔
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر महताब की आंखें भी कहती है या सुबहान रमजान 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 है रहमान ईमान 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 है रमजान 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 है रहमान ईमान 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 है रमजान
سامعین رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے سنہرے مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے صحت و سلامتی اور جسمانی قوت کا تحفظ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں کھانوں کے اوقات معمولاً سحری اور افطاری تک محدود ہیں، اس لیے ہمیں صحت و سلامتی کے حوالے سے ڈاکٹروں کے کچھ مشوروں پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری صحت و تندرستی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ماہ رمضان المبارک میں ممکنہ طور پر سادہ غذا کھانی چاہیے، غذا کو کچھ اس طرح منظم کرنا چاہیے کہ اس کے اثرات انسان کے وزن پر نہ پڑیں۔ البتہ اگر انسان کا وزن زیادہ ہو تو ماہ رمضان المبارک وزن کو آئیڈیل پوزیشن پر لانے کا مناسب موقع ہے۔ ماہ رمضان کے آغاز اور روزے کے اوقات کے طولانی ہونے کی بنا پر بدن کو مناسب غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بدن میں کیلوریز کا توازن برقرار رہے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا معدے کے نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ سحری پر ایک وقت کی مکمل غذا کھانے کی تاکید کی گئی ہے۔ سحری پر ایسی غذائیں کھائی جائیں کہ جو دیر ہضم ہوں۔ بہتر ہے سحری کے وقت گوشت، انڈے، دالیں، چنے، سبزی جات اور فروٹ کا استعمال رکھا جائے اور تلی ہوئی اور روغنی غذاؤں سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے علاوہ روزے دار شخص کو چاہیے کہ وہ پانی کے استعمال کو بھی بدن کی ضرورت کے مطابق رکھے۔ بعض روزے داروں کی بری عادات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شدید پیاس کی وجہ سے افطاری کے وقت ٹھنڈی مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ افطار نیم گرم پانی سے کیا جائے اور اس کے بعد کھجور، کشمش وغیرہ کو استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں عمل شدید بھوک کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلوے سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر حلوہ نہیں ہوتا تھا تو چند کھجور سے افطار کرتے تھے، اور افطار کے وقت نیم گرم پانی کا بھی استعمال کرتے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں معدے کو صاف اور جگر کی قوت کا باعث بنتی ہیں اور سر کے درد کو برطرف کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر افطاری کے وقت سوپ وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو روزے دار شخص کا بدن متعدل طور پر رہتا ہے۔ افطاری کے وقت فوراً پانی کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ آہستہ آہستہ پانی پیا جائے، اس سے قبل فروٹ یا کم رنگ چائے بھی پی جا سکتی ہے۔ تزکیہ نفس، نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنے کے لیے ایک بنیادی ترین کام محاسبہ ہے۔ محاسبے کے معنی یہ ہے کہ انسان ہر سال، مہینے، ہفتے یا حتیٰ ہر دن کے اختتام پر اپنے کاموں کا محاسبہ کرے۔ اس وقت اچھائی اور برائی، اطاعت و نافرمانی، خدا پرستی اور نفس پرستی کے حوالے سے اپنی کارکردگی کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ محاسبہ یقینی طور پر اس تاجر کے حساب و کتاب کی مانند ہونا چاہیے کہ جو ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے اور ہر سال اپنے تجارتی معاملات کا حساب و کتاب دقیق طریقے سے کرتا ہے اور نقصانات کا جائزہ لیتا ہے۔ دنیاوی اور دینی امور میں کیے جانے والے محاسبے کے بے پناہ فوائد ہیں۔ دنیاوی امور کے محاسبے میں اگر بڑے فائدے کا پتہ چلے تو یہ انسان کی اچھی کارکردگی کی علامت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے اپنی توانائیوں سے خوب استفادہ کیا ہے۔ ایسی حالت میں انسان اپنی گزشتہ روش کو جاری رکھتا ہے۔ اگر محاسبے کے دوران پتہ چلے کہ انسان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے تو وہ اپنے معاملات میں اصلاح کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تاکہ اس کو مزید نقصان برداشت نہ کرنا پڑے اور ترقی و پیش رفت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور خطرات کو برطرف کرتا ہے۔ معنوی امور میں بھی یہ طریقہ صادق آتا ہے۔ انسان یقینی طور پر چوکس رہے، اپنی عمر میں جو کام کر رہا ہے اس کے عوض اسے کیا حاصل ہو رہا ہے اور اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا، جو فصل اس نے اس دنیا میں بوئی ہے اس کا انجام کیا ہوگا، یا اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا یا برا۔ اگر اچھا نکلے گا تو بہت بہتر، لیکن اگر نتیجہ برا نکلے تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ برے اعمال کا سدباب کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نیک عمل کے راستے کو اپنائے اور نیکیوں میں اضافہ کرے، اور ماہ مبارک رمضان اس کے لیے سنہری موقع ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ اپنے عیب سے آگاہ ہو جائے گا اور اسے اپنے گناہوں کا پتہ چلے گا، اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ اور اپنے عیوب کی اصلاح کرے گا۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک و اعوذ بک مما يؤذيني، وأسألك التوفيق فيهم لأن أطيعك ولم أعصيك يا جواد السائلين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا، آج کے دن ہم تجھ سے وہی چاہتے ہیں جس میں تیری رضا و خوشنودی ہو۔ ہم پوری طرح تیری پناہ میں ہیں، اور جو کچھ بھی تجھے ناپسند ہے اسے نجات کے طالب ہیں۔ اے تمام مسائلوں کا دامن مراد، بخشش و عطا سے بھر دینے والے، ہم تجھ سے ہی طاعت و بندگی کی توفیق اور ترک گناہ کی قوت طلب کرتے ہیں کہ پوری طرح تیرے مطیع رہیں اور تیری کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو۔
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔
خدایا، اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، اور سامعین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا
فلنحيي رمضان واسأل الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء ننجى العابدين
ننجى العابدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 6 اردی بہشت 24 رمضان المبارک اور 26 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چوبیس رمضان المبارک سن 710 ہجری قمری کو ایران کے شعراء آفاق طبیب ریاضی داں فلسفی اور نجوم و طبیعیات کے ماہر قطب الدین شیرازی نے تبریز میں وفات پائی وہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد تھے قطب الدین شیرازی پہلے دانشور ہیں جنہوں نے قوس قضا کے بارے میں تحقیق کی اور علمی نقطہ نگاہ سے اس پر بحث کی انہوں نے منطق عرفان اور ہندسے کے علوم اپنے دور کے ممتاز دانشوروں سے حاصل کیے قطب الدین شیرازی نے علم طب میں بھی کافی محنت کی اور کئی سال تک شیراز کے ہسپتال میں طبیب اور معالج کی حیثیت سے خدمات انجام دیں انہوں نے فلسفے اصول فقہ اور علم معنی و بیان میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں چھبیس اپریل سن 1605 عیسوی کو دنیا کا پہلا روزنامہ شائع ہوا دنیا کے اس پہلے اخبار کا نام ریلیشن تھا اور یوہان کارولوس کی ادارت میں شائع ہوا روزنامہ ریلیشن 70 سال تک چھپتا رہا قابل ذکر ہے کہ آج پوری دنیا میں ہزاروں اخبارات روزانہ شائع ہوتے ہیں اور اس وقت جاپانیوں کا شمار سب سے زیادہ اخبار پڑھنے والوں میں ہوتا ہے چھ اردی بہشت سن 1305 ہجری شمسی کو ایران کے پہلے وائرلیس ٹیلی گراف اور ریڈیو ٹرانسمیٹر نے کام کرنا شروع کیا ایران کا پہلا وائرلیس ٹیلی گراف اور ریڈیو ٹرانسمیٹر شروع میں وزارت جنگ کے تحت کام کرتا تھا تبریز مشہد شیراز کرمان خرم شہر اور کرمان شاہ میں یہ وائرلیس ٹرانسمیٹر لگانے کا کام سن 1304 ہجری شمسی میں شروع ہوا اور 1305 ہجری شمسی کے نصف میں ختم ہوا دئی ماہ سن 1305 ہجری شمسی میں تہران اور ایران کے دیگر شہروں کے سارے ٹرانسمیٹر ڈاک و تار کے محکمے کے اختیار میں دے دیے گئے سولہ اپریل سن 1933 عیسوی کو جرمنی کا جاسوسی ادارہ گیسٹاپو قائم کیا گیا اس دہشتناک ادارے کا بانی ہٹلر کا ایک اعلی افسر اور نازی جرمنی کا مارشل ہرمن گورنگ تھا گیسٹاپو کا مطلب سرکاری خفیہ پولیس ہے اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد ان لوگوں کو گرفتار کرنا اور پھانسی دینا تھا جو کسی بھی طرح سے نازیزم اور ہٹلر کے مخالف تھے۔ دوسری جنگ عظیم اور نازیزم کے خاتمے کے ساتھ ہی گیسٹاپو ادارہ بھی ختم ہو گیا۔ چھبیس اپریل سن 1954 عیسوی کو تاریخی جنیوا کانفرنس سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شروع ہوئی، جس میں 19 ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں ایشیا، یورپ اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نے مشرق بعید کے مسائل اور واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جنیوا کانفرنس 77 روز کے بعد جزوی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ واضح رہے کہ چین کے نمائندے نے پہلی بار اس بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ چھبیس اپریل سن 1996 عیسوی کو لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی 16 روزہ جارحانہ کارروائی ختم ہوئی۔ اس کارروائی میں صہیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان اور دارالحکومت بیروت پر زمینی، فضائی اور سمندری حملہ کیا۔ صہیونی فوج کی اس جارحیت میں بہت سے غیر فوجی علاقوں اور اقتصادی تنصیبات کی تباہی کے علاوہ 180 لبنانی شہید اور سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ یہ کارروائی لبنانی عوام اور حزب اللہ لبنان کے جوانوں کے حوصلے پست کرنے اور جنوبی لبنان سے واپسی کے لیے تل ابیب کی شرائط مسلط کرنے کے مقصد سے انجام دی گئی، لیکن لبنان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 425 کے مطابق جنوبی لبنان سے صہیونیوں کی فوری اور غیر مشروط واپسی پر بدستور زور دیا۔ لبنان اور حزب اللہ کے اس موقف کی وجہ سے صہیونی حکومت سن 2000 عیسوی میں جنوب لبنان سے اپنی فوج واپس بلانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ غاصب اور غیر قانونی اسرائیل کی تشکیل کے بعد عوامی استقامت کے نتیجے میں پہلی بار یہ غاصب حکومت اپنے زیر قبضہ علاقے سے پسپائی پر مجبور ہوئی تھی۔ یہ پسپائی حزب اللہ لبنان کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی اور لبنانی عوام ہر سال اس دن جشن مناتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الحمد لله ذا الحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك
Thank you.